السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن آ کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائی کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج پارہ نمبر 18 ہے، جز قد افلح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المؤمنون سے پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ النور اس میں مکمل ہے، سورہ الفرقان کی کچھ آیات شامل ہیں. پہلا سوال سورہ المؤمنون کی پہلی 10 آیات کے مضمون سے متعلق ہے. یزید بن بانوس رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ام المؤمنین، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، یاد رہے خلق، زیر زبر سنتے ہیں اہم ہے. انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا. پھر انہوں نے فرمایا سورہ مؤمنون پڑھتے ہو؟ پڑھو. قد افلح المؤمنون، یہاں سے آگے 10 آیات. تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا. خلق کا معنی ایسی عادت جو آدمی کی پیدائشی اور طبعی عادت بن جائے اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتی رہے، وہ ہیں خلق، عادات، سیرت، کردار، بناوٹی ظاہری نہیں بلکہ جو جسم کا، جسامت کا حصہ بن جائیں، وہ عادات، کردار، سیرت، خلق، اخلاق کہلاتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ کا مطلب ہے کہ پورا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکا تھا، اور سورہ مؤمنون کی شروع کی 10 آیات میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس طرح آراستہ تھے کہ وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن چکے تھے، طبیعت بن چکے تھے. اب یہ ہمارے لیے کئی لحاظ سے موٹیویشن ہے، یعنی قرآنی بھی اور نبوی بھی. یہ آیات ہمارے بھی خلق، سیرت، عادات اور کردار کا لازمی حصہ ہوں. خلق اور خلق میں فرق سے متعلق سوال ہے. خلق اور خلق انسان کے وجود کی دو جہتیں ہیں. پہلی یعنی خلق، تخلیق، پیدائش، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دوسری یعنی خلق، یہ سیرت، کردار اور عمل کے لیے ہے. تو جہاں جو استعمال ہو رہا ہو اسی کے حساب سے یا خلق یا خلق. نیکسٹ کوسچن نماز میں خشوع خضوع سے متعلق ہے، کیونکہ اخلاق، سیرت، کردار، انسانی طبیعت، مزاج، عادات میں نماز کا خشوع خضوع بہت اہم ہے. سورہ المؤمنون کی آیت 2 ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر آتی ہے کہ خاشعون یعنی خائفون، ساکنون، وہ نماز میں دل سے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اس خوف کا ان کے جسم پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ نماز کے منافی کسی بھی حرکت سے اجتناب کرتے ہیں، نہ ادھر ادھر نگاہ پھیرتے ہیں، نہ اپنے کپڑے یا داڑھی سے کھیلتے ہیں، نہ انگلیاں چٹکاتے ہیں، اور نہ پیشانی ان کے جسم کی حرکت سے نظر آ رہی ہو. سجید عائشہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ شیطان کا آدمی کی نماز سے اچک کر لے جانا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک کے لے جاتا ہے. تو خاشعون، اگر چاہتے ہیں نماز میں خشوع خضوع تو نماز میں اطمینان اور سکون لے آئیں، اور خیال اور نظر یہ نماز ہی اپنے رب ہی کی طرف ہونی چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے، لغو کسے کہتے ہیں؟ سورہ المؤمنون میں ہے، عن اللغو معرضون. لغو ہر وہ بات یا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. لغو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اصل میں اس سینس میں گناہ ہوتا ہے کہ بے فائدہ یعنی فری ٹائم گزار دینا، جسٹ وقت گزاری اور اس میں کوئی نیکی نہیں کمائی، یہ لغو ہے. مومنین تو اس سے بھی دور رہتے ہیں، ان کا ہر وقت ہر کام ہر چیز پروڈکٹیو، نیکی میں ایکٹیو ہوتی ہے. تو عن اللغو معرضون، لغو ہر وہ بات یا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں شرک اور گناہ بلکہ ہر بے فائدہ اور بے مقصد قول اور فعل آ جاتا ہے. اور معرضون ہے یعنی کوئی لغو بات یا کام خود کرنا تو دور، وہ کوئی لغو کام ہوتا ہوا دیکھتے یا سنتے بھی نہیں، بلکہ ان کی عادت ہی لغو سے منہ موڑے رکھنا ہے. اور یعرضون کے بجائے معرضون، اسم فاعل کا مطلب لغو سے اعراض ان کی عادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے اس کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو اس کے مقصد کے نہیں ہیں. ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتے، کہاں یہ کہ ایمان اور اخلاق اور سیرت اور کردار کی یہ علامت ہے کہ ایون بے مقصد کو بھی چھوڑنا، گناہ چھوڑنا تو بہت ابتدائی بات ہے نا، بلکہ ایون بے مقصد جس میں گناہ بھی نہیں ہے، ہاں فائدہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے عباد الرحمن کی صفت یہ بیان فرمائی ہے، الفرقان 72، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بے فائدہ لغو ہے نا، مَرُّوا بِاللَّغْو، جب صرف بےہودہ ہی نہیں بلکہ بے فائدہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، اس میں شامل نہیں ہوتے. اور جنت کی یہ خوبی یہ ہوگی کہ اس میں کوئی لغو چیز ہی نہیں ہوگی. الواقعہ 25، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہ اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات. جہاں بھی لغو ہے نا قرآن میں، تو بے مقصد اس کا معنی ذہن میں لے آیا کریں، یعنی یہ کوئی بےہودہ اور غلط تو دور کی بات ہے، بے فائدہ کو بھی نہیں سنتے. اور ہم کتنی چیزیں بے فائدہ سن رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر سکرین کے ساتھ، تو اس پر عمل بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نیکسٹ کوسچن، چونکہ المؤمنون آیت 6-7، مؤمنوں کی ایک ایسی صفت ہے کہ وہ اپنی فروج کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج اور ما ملکت ایمان کے، اس کے علاوہ عادون ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، تو مؤمنون 7 میں جو العادون ہے، مؤمن اس میں فال نہیں کرتے، اعلیٰ خلق والے اس سے دور ہوتے ہیں. تو اس سے متعلق اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ مشت زنی یعنی ماسٹربیشن یہ العادون میں ہیں؟ بعض علماء ماسٹربیشن کو حرام اور ملعون قرار دیتے ہیں. ہاتھ سے ڈسچارج کرنا اگرچہ مروت کے خلاف اور قبیح فعل ہے، لیکن اگر نیچرل یا قدرتی طبی حالت میں کوئی انسان یہ عمل کر بیٹھتا ہے تو اسے العادون میں شمار کرنا، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، صریح نص نہیں ہے. اس کی وعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں، جیسے یہ ناکح الیدی ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، اور مراد کیا کہ مطلب ہینڈ سے ڈسچارج کرنا. اور یہ روایت کے 7 آدمی جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں آگ میں سب سے پہلے داخل کرے گا، ان میں پہلا نا کہ حلیہ دی یعنی ہینڈ سے ڈسچارج کرنے والا. اور یہ روایت کہ قیامت کے دن یہ فیل کرنے والوں کے ہاتھ حمل کی حالت میں ہوں گے، ہینڈ پریگننٹ، یہ ثابت نہیں. اگر کوئی مجبور ہو، اس کے پاس حلال کا بھی کوئی راستہ نہ ہو اور حرام میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، تو اس حالت میں اطباء اور علماء نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے اور وہ اسے العادون میں نہیں رکھتے. واللہ تعالی اعلم. نیکسٹ ایک شعر ہے جو انسان کو قرابت داروں کے معاملے میں بڑا محتاط رکھتا ہے، حقوق العباد کی اپنی اہمیت. اور اس میں ایک شعر ہے، وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَارَّةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ، قرابت والوں کا ظلم تکلیف میں آدمی پر ہندی تلوار لگنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تلوار ہندی مشہور ہے اپنی کاٹ میں، ضرب میں، تو جو اپنوں کا زخم ہوتا ہے نا وہ آدمی پر اس سے بھی زیادہ گہرا اور تکلیف دہ ہوتا ہے. اس میں جہاں صبر اور وہیں صلہ رحمی دونوں کی تلقین ہے. نیکسٹ کوسچن ہے المؤمنون 60 سے متعلق، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، دے کے بھی ڈرنا، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں जो हर नेक अमल करते हुए खुद पसंदी का शिकार होने के बजाय डर रहे होते हैं कि हमें अपने रब के पास जाना है, क्या ख़बर उसकी जुनाब में हमारा अमल कबूल होता है या नहीं, और क्या ख़बर कि रब्बे ताला के हजूर जाने के वक्त हमारे ईमान और अमल का क्या हाल होता है, क्योंकि दारो मदार तो ख़ात्मे पर है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह का फरमान है, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة, क्या इससे मुराद वो शख्स है जो चोरी करता है, जिना करता है, शराब पीता है, यानी वो इसलिए डरते हैं, ईमान देते तो हैं, खर्च करते हैं, मगर साथ गुनाह भी करते हैं, क्या ये मुराद हैं? आपने फरमाया, नहीं ऐ अबू बकर की बेटी, बल्कि ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका करते हैं और डर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे कबूल ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमिनून आयत 88 से मुतालिक। आम तौर पर ये बड़ा मशहूर है बदअकीदा लोगों, बातिल नज़रियात वालों के यहाँ कि अल्लाह के ख़जानों में तो अम्बिया और औलिया के हाथ हैं, अल्लाह का ख़जाना है, माल है, रिज़्क है, मालिक अल्लाह है, और अल्लाह ने इन्हें तकसीम करने वाला इख्तियारात दिया हुआ बनाया हुआ है। क्या अम्बिया के पास इतना तसर्रुफ़ है कि वो अपने उम्मतियों को, और औलिया के पास इतना तसर्रुफ़ है कि वो मुरीदों को अल्लाह की पकड़ से बचाएँ? अल्लाहु अकबर। आमतौर पर बड़ा मशहूर है कि अल्लाह का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। और इसी तरह इवन शेख अब्दुल कादिर रहमहुल्ला के हवाले से कि जो उनकी बैयत, उनके मुरीदीन हैं, उनके पास जब हिसाब किताब के लिए मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं तो वो शेख अब्दुल कादिर रहमहुल्ला की झलक से ही उनकी दौड़ें लग जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। सूरह अल मुमिनून इसका जवाब देती है, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ। कह दीजिए, कौन है वो सिर्फ उसके हाथ में हर चीज़ की मुकम्मल बादशाही है, चाहे अल्लाह के कोई है, वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जाती अगर तुम जानते हो। वह हुआ युजीरु वला युजारु अलैहि, वो पनाह देता है, उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जाती। वो पनाह देता है, वो जिसे पनाह दे दे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई पूछ नहीं सकता, नबी भी वली भी नहीं पूछ सकता, और उसके मुकाबले में यानी वो पनाह ना दे कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कोई पनाह दे नहीं सकता। जिसे वो पकड़ ले उसे कोई अपनी पनाह में नहीं ले सकता, ना उससे छुड़ा सकता है। कितना वाज़ेह है, इसीलिए कहती हूँ कि शेर व शायरी बिला सोचे समझे ना पढ़ते जाया करें। शायरों ने तो किसी हदूदों को यूद का ख्याल नहीं रखा, लफ्ज़ों और जुमलों की हेरा फेरी से सही अकीदे को छोड़ बैठे। सो कुरान पढ़िए और इससे मोटिवेशन लीजिए। हाँ, जो सही अकीदा के अशार हैं उन्हें पढ़िए और सुनाइए, जैसे अला फरहमूनी या इलाह मुहम्मदिन इल्लम अकुन अहलन फ़ंत लहू अहलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाह मुहम्मद की नहीं बल्कि इलाह मुहम्मदिन इसकी बात हो रही है, मेरे हाल पे रहम फरमा, अगर मैं इसका अहल नहीं हूँ तो रहम का तू तो अहल है, यानी अल्लाह तू तो रहम का अहल है, अगर मेरा अमल इसका अहल नहीं। यह हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का शेर है, तफसीर अल-क़ुरानुल करीम जो बाय हाफिज़ अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह की है। अक्सर सवालात व जवाबात इस रेफरेंस से लिए गए हैं और ये तफासीर में मुस्तनद तरीन तफसीर है, इसलिए हमारे इस क्यू एन ए में अगर आपको किसी सवाल के जवाब का रेफरेंस चाहिए हो तो आप आयत नंबर और पारा इससे मुतालिक इसमें आराम से तलाश कर सकते हैं। ऑडियो क्लास में हर एक चीज़ की डिटेल देना मुमकिन नहीं होता, बहुत तवील हो जाता है और इसको कवर नहीं किया जा सकता। सो इख्तसार के पेश नज़र बाज़ औक़ात हवाला जात को स्किप कर दिया जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिला दलील है। दलील आप तफसीर अल-क़ुरानुल करीम में आसानी से तलाश कर सकते हैं, इसलिए साथ पारा, आयात, नंबर सब बताया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानुम बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। चूँकि ये सबसे अफजल अमल है और दुआ में इसका वसीला साबित है, तो दुआ के वक्त ईमान का वसीला पेश किया जाता है, जैसे रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, اجاک نعبد و اجاک نستعین۔ آگے سورہ النور شروع ہو رہی ہے، زانی اور زانیہ کی سزا سے متعلق پہلا سوال ہے۔ آیت 2، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکری جلد مئہ نفی سنہ والثیب بالثیب جلد مئہ والرجم۔ مسلم کا حوالہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لے لو، یعنی احکام دین سیکھ لو، مجھ سے دین کے احکام لے لو۔ اللہ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے جن کا ذکر النساء 15 میں آیا، کہ جو فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو چار مرد گواہ طلب کرو، گواہی دے دیں۔ تو ان کو پہلی ابتدائی سزا یہ آئی تھی کہ انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا اللہ کوئی ان کے لیے حکم نازل کر دے، کوئی سبیل نکال دے۔ تو اب سبیل یہ پیدا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار، یعنی پتھر مار مار کر ختم کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، غیر مسلم ذمی اور اقلیتی اگر زنا کرے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ سورہ نور آیت 2 کے مطابق، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ غیر مسلم ذمی اگر زنا کا ارتکاب کرے اور مسلم حکام کے پاس مقدمہ لایا جائے تو ان کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کیا جائے گا، یعنی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے سورہ مائدہ آیت 48 ہے، فحکم بینہم بما انزل اللہ، اور اسی طرح 49، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات میں رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یعنی رجم نہیں، اس کو چھپا رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے جھوٹ کہا، یعنی یہودیوں کے یہ عالم جو مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا، تورات میں رجم یقیناً موجود ہے۔ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا، اور جو اس سے پہلے اور اس کے بعد تھا اسے پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی، تو کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سچ کہا، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا کہ دونوں کو سنگسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ختم۔ نیکسٹ کوسچن ہے، جس حد میں کوڑا مارنا ہے اس میں کوڑے سے کیا مراد ہے، یعنی کوڑا کیسا ہونا چاہیے؟ مختلف حدود ہیں جس میں کوڑوں کا مارنے کا حکم ہے، تو کوڑا کیسا ہونا چاہیے؟ اصل میں کوڑے کے لیے جو لفظ ہے نا، وہ فجلدوا ہے، جلد کا معنی چمڑا ہے۔ اس لفظ سے فقہا نے دو مسائل اخذ کیے ہیں، ایک یہ کہ مارنے کے لیے کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے، جلد چمڑے کو کہتے ہیں نا، جو درمیانہ ہو، نہ بہت سخت نہ بالکل نرم۔ دوسرا یہ کہ ضرب یعنی مار، اس کا اثر جلد تک رہے، ایک تو جلد کا ہو، دوسرا جلد تک رہے، ایسی ضرب نہ ہو جس سے گوشت پھٹ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، اور یہ کوڑے چہرے اور نازک حصوں کو چھوڑ کر جسم کے الگ الگ حصوں پر مارے جائیں، نہ کہ ایک ہی جگہ، اور پوری طاقت سے ہاتھ بلند کر کے نہیں، بلکہ ہاتھ کندھے سے بلند کیے بغیر درمیانی ضرب لگائی جائے۔ یہ جہاں جس طرح بعض قبائل میں جو ایک پرائیویٹ حکومتیں ہوتی ہیں، وہ جلادوں کے ہاتھوں جس قسم کے کوڑے مرواتی ہیں، جن کے لیے جلادوں کو باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پڑیں، پھر ملزم کو باندھ کر اور باقاعدہ ایک ہپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس طرح کوڑے مارے جاتے ہیں کہ دور سے دوڑتا ہوا آ کر پوری قوت سے کوڑا مارتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں خون اور وہ گوشت کے ٹکڑے اڑتے، حتیٰ کہ بعض اوقات ہڈیاں ننگی ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری عمر کے لیے روگی بن جاتا ہے۔ اسلام میں ایسے کوڑے مارنے کی وحشیانہ سزا کسی بھی جرم میں مقرر نہیں کی گئی۔
بلکہ اگر زنا کا ارتکاب ایسے کنوارے شخص سے ہو جو 100 کوڑے برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے رعایت بھی موجود ہے۔ سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک ناقص اعضاء والا کمزور آدمی تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ اسپیشل ویک، ڈسیبل، اس طرح کا پرسن۔ وہ محلے کی ایک لونڈی سے بدکاری کر بیٹھا، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اسے 100 کوڑے مارو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، وہ اس سے کمزور ہے، اگر ہم نے اسے 100 کوڑے مارے تو مر جائے گا، کیونکہ مارنے کا تو ہے نہیں شریعت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کھجور کا ایک خوشہ لو جس میں 100 ٹہنیاں ہوں اور وہ اسے ایک ہی بار مار دو۔ تو یہ جو کوڑے مارنا ہے یہ جان سے مارنا نہیں ہے، اور کوڑوں کو ہر بندے کے حساب سے اس حد تک رکھا جائے کہ سزا مل جائے مگر بندہ پچ جائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حدود اللہ قائم کرنے کی برکتیں اور حدود اللہ کو پامال کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جو عام طور پر آج انسانیت کے نام پہ حیوانیت کا راج ہے، اللہ اللہ، ایپسٹین فائل کے بعد تو اب کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں ہے، سب خود سامنے آ گیا ہے کہ حکمران اور عیاش طبقے کے لیے تو باقاعدہ خفیہ اڈے ہیں، وہ جو ظلم چاہیں کرتے ہیں، اور عام عوام کے لیے ایسی مضحکہ خیز اور احمقانہ سزائے ہیں کہ ظلم کو شہ ملے۔ ایسے سادی کے حوالے سے آتا ہے نا کہ پتھر بندھے پڑے ہیں اور کتے کھلے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، وہی حال ہے۔ جبکہ جو بدکاروں پر رحم ہے یہ سارے اسلامی معاشرے پر ظلم ہے، بلکہ انسانیت پر بھی ظلم ہے۔ پہلی امتوں پر حدود الہی میں نرمی ہی سے تباہی آئی۔ حدود اللہ کا احترام اور نفاذ اگر باقی نہ رہے تو قوم اندرونی خلفشار اور جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہے، وبائیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ کسی قوم میں جب بھی فحاشی یعنی بے حیائی بدکاری عام ہوتی ہے جو ان میں اعلانیہ کی جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں، اور جو بھی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے انہیں قحط سالیوں، مشقت کی سختی اور بادشاہ کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے، اور کوئی بھی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑتی ہے ان کے لیے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر چھپائے یعنی مال مویشی جانور نہ ہو تو بارش سرے ہی سے نہ ہو، اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے قبضے سے کئی چیزیں چھین لیتے ہیں، قبضے اور آپ کو پتہ ہے حملے، اور جن کے عمراء اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے، تو اللہ ان کی لڑائی آپس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نتیجہ حدود اللہ کو معطل کرنے کا ہے، جبکہ حدود اللہ قائم کرنے سے بے حساب برکتیں نازل ہوتی ہیں، جن کا ذکر سورہ مائدہ آیت 66،
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
الْأَعْرَافُ 96،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔
تو یہ سب برکتیں ہیں جو اسلامی سزاؤں کی عمل درآمدی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں؟ اس عام طور پر ایک الزام مشہور ہے، پروپوگنڈا، اسلاموفوبیا۔ غیر مسلموں کی زبان بولتے ہوئے امت مسلمہ میں سے کچھ لوگوں نے رجم کا انکار کیا، بعض نے کوڑوں اور رجم بلکہ تمام حدود ہی کو وحشیانہ سزائیں، غیر انسانی قرار دے کر انکار کر دیا۔ ایسے لوگ امت مسلمہ کے بدترین منافق ہیں، ان کی منافقت اپنا حق غصب ہونے پر جاگ جاتی ہے اور دوسروں کا حق مارتے ہوئے مر جاتی ہے۔ یعنی خود اپنی بات ہو تو کہیں گے یہ سزا ملنی چاہیے، اور دوسروں کی بات ہو تو پھر وہاں پر موت آ جاتی ہے۔ اسلامی سزائیں نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں، جانوروں، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کے لیے انصاف کا برابر قانون رکھتی ہیں۔ یہ نہ ظالمانہ ہے نہ وحشیانہ بلکہ عین منصفانہ ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا کسی پاک دامن کا زانی یا زانیہ سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ نور آیت 3 ہے، الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ۔ اس میں نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں ہے، یعنی جو عام مشہور نکاح ہے، بلکہ یہ ریلیشن، فزیکل ریلیشن جماع کے معنی میں ہے، اور مقصد زنا کی قباحت اور شناعت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اپنی ناجائز حوس کسی زانیہ سے پوری کرے گا جو اس جیسی بدکار ہے۔ ظاہر ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب ہو رہا ہے، جہاں زبردستی ہے تو وہ تو ایک الگ ایکسیپشنل ہے، یا کسی مشرکہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ زنا شرک جی جتنا ہے، اس کی مذمت ہے، وہاں شرک کی مثال ہے، زانیہ مشرکہ، اس سے اس کی سنگینی کا اندازہ لگایا جائے۔ یا کسی مشرکہ سے جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی، اسی طرح زانیہ عورت کی ناجائز حوث وہی مرد پوری کرے گا جو اس جیسا بدکار ہے، یا کوئی مشرک جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا، اور ایسا کرنا یعنی زنا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر آتی ہے کہ یہ لا ینکح الا زانیہ و مشرکہ، اس میں نکاح کی حرمت نہیں، زنا کی حرمت ہے، اور اگر لفظ نکاح سے عین نکاح بھی مراد لیا جائے تو یہ حکم توبہ نہ کرنے کی صورت میں ہے، کیونکہ توبہ تو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، نئی زندگی کا آغاز پاک دامنی سے کرنے پر خیر کی امید ہے، اور بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہوں تو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی، یعنی مرثد بن ابی مرثد کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے وہاں سے اٹھا لے جائے گا، یعنی قید سے نکالے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا ایک حیولہ دیکھا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا، اہلن، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو آٹھ آدمی وہ کہتے ہیں میرے پیچھے لگ گئے۔ میں بھاگ کر بچنے کے لیے ایک پہاڑ، مکہ کے خندمہ نامی پہاڑ پر چلنے لگا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ گرا، مگر اللہ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے ازخیر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں ازخیر گھاس تھی۔ اس کی بھاری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا، وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ یعنی ایک وہ عورت جس نے اس کو دھوکہ بھی دیا تھا، اور وہ بدکارہ بھی تھی، اور وہ غیر مسلم بھی تھی، انہوں نے حرام کے بجائے اس سے حلال یعنی نکاح کی بات کی۔ کہتے ہیں میں نے دو مرتبہ یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الزانی لا ینکح الا زانیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرثد زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی یا مشرک ہے، اسی لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ تو اس سے اور بھی اس آیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، اگر کسی مرد سے اس طرح کا کوئی عمل سرزد ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے تو اس کا نکاح پاک دامن عورت سے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت سے کوئی ایسا عمل ہو جائے اور پھر وہ کسی عفیف مومن سے نکاح کرنا چاہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، کیونکہ توبہ سے متعلق جو آیات ہیں ان میں سورہ فرقان ہو یا سورت اسی طرح غافر ہو، یہ مضمون عام آیا ہے۔ اسی طرح ابن عباس کے حوالے سے ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس سے پوچھا کہ میں ایک عورت کے پاس جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس کام کا ارتکاب کرتا تھا جو اللہ نے مجھ پر حرام کیا ہے، یعنی اسی کی طرف اشارہ، پھر اللہ نے مجھے اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اب میرا ارادہ ہے کہ اس سے نکاح کروں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، ان الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ سے۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اس کے متعلق نہیں، بلکہ یہ تو گناہوں کو جاری رکھنے سے متعلق ہے، تم اس سے نکاح کر لو، جو گناہ ہوگا وہ میرے ذمہ رہنے دو۔ یعنی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں نکاح سے نہیں بلکہ زنا سے متعلق حرمت ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، تہمت کی سزا کیا ہے؟ سورہ نور آیت 4 میں اس کا ذکر آیا،
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ جو شخص کسی پاک دامن مسلم مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے۔ تہمت کسے کہتے ہیں؟ کسی پر زنا کا الزام۔ پھر چار گواہ نہ لا سکے تو اللہ نے اس کے متعلق تین حکم دیے۔ پہلا یہ کہ اسے 80 کوڑے مارو، دوسرا یہ کہ اس کی کوئی شہادت کبھی قبول نہ کرو، تیسرا یہ کہ یہی لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ اولئک ہم الفاسقون میں یہ جو فسق ہے یہ دل کا فسق ہے۔ نیکسٹ کوسچن لعان سے متعلق ہے کہ لعان کسے کہتے ہیں؟ اگر میاں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھ لے تو وہ قاضی یا جج کے سامنے آ کر چار دفعہ قسم اٹھائے کہ وہ سچا ہے، اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ جھوٹوں میں سے ہو، یعنی میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت، اب بیوی قابل سزا ٹھہرے گی۔ سزا سے بچنے کے لیے اسے بھی گواہی دینی پڑے گی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، چار بار اس طرح قسم اٹھائے، پانچویں بار کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اب عورت کو سزا نہیں ہو سکتی، خواہ بعض میں قرائن یعنی شواہد اور اس طرح کی چیزیں اس کے جھوٹ کو ثابت بھی کر دیں، پھر بھی اس طریقے کی وجہ سے دنیا میں وہ بچ جائیں گے۔ اور اس میں شوہر کو یہ سہولت ہے کہ اسے گواہ نہیں لانے پڑتے، اور ظاہر ہے کہ کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب گواہ پیش ہی نہیں کیے جا سکتے، گھر کا سین گھر میں ہی گھر والے دیکھتے ہیں۔ لیان کے بعد میاں بیوی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ لیان کے بعد عورت کو وہ مال واپس نہیں کرنا پڑے گا جو اس نے خاوند سے مہر کے طور پر لیا، جیسے خلع وغیرہ میں ہوتا ہے۔ بچے کا رنگ اگر خاندان میں نہ ملتا ہو تو بھی اسے حرام کا نطفہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیان کے بعد بچہ عورت کا ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ نور آیت 6 ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو وہ کیا کرے۔ سب سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی طور پر اس کے بارے میں پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا اسے چار گواہ لانے تک چھوڑ دوں، مہلت دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو وہ یا تو بات کرے گا تو تم اسے کوڑے مارو گے کہ گواہ نہیں ہے، یا وہ اسے قتل کر دے گا تو تم اسے قتل کر دو گے کہ اس نے قتل کیا، یا خاموش رہے گا تو دلی غیظ پر خاموش رہے گا، یعنی جلتا کڑتا رہے۔ آپ نے فرمایا، اللہم افتح، یا اللہ تو فیصلہ فرما، اور دعا کرنے لگے تو لیان کی آیات اتنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلوشن پیش کیا کہ اس طرح قسمیں اٹھا کے وہ اس فیصلے کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، آخر تک وہی آدمی اسی آزمائش میں مبتلا ہوا جس نے پہلے یہ سوال کیا تھا نا، اسی کے ساتھ پھر یہ ہو گیا۔ تو وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے لعان کیا۔ مرد نے اللہ کی چار قسمیں اٹھائیں کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، پھر پانچویں دفعہ قسم کے اس نے لعنت کی کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، پھر وہ عورت لعنت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، مگر وہ نہیں مانے اور اس نے بھی لعان کیا۔ جب وہ واپس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ سیاہ گھنگریالے بالوں والے بچے کو جنم دے، تو اس نے ویسے ہی بچے کو جنم دیا، یعنی اب بے شک قرائن سے پتہ چل رہا تھا کہ مرد سچا ہے اور عورت قرائن سے جھوٹی ثابت ہو رہی تھی، اس کے باوجود لیان کی وجہ سے بچ گئی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیں، کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے تو تم اسے قتل کر دو گے، یا وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں لیان کا ذکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دونوں نے لیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو یہ سنت ٹھہری کہ لیان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ وہ حاملہ تھی تو خاوند نے اس کے حمل کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا۔ پھر میراث میں بھی یہی طریقہ جاری ہوا کہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن واقعہ عشق سے متعلق ہے عفق سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر لگایا تھا۔ دو تین مخلص مسلمانوں نے بھی سادہ دلی کی وجہ سے باتیں مان لیں، یعنی منافقوں کی باتوں میں آ گئے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابئی نے صفوان بن معطل السلمی الذکوانی کے ساتھ ام عائشہ پر نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگائی۔ یہ پورا واقعہ عفق کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس سے مراد کون ہے؟ والذی تولی کبرہ، اس سے مراد رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابئی ہے۔ جیسا کہ خود سیدہ عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اسی کے متعلق فرمایا کہ اس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے، مراد عبداللہ بن ابئی۔ بعض روایات میں حسان بن ثابت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے یہ بات سن کر آگے کسی کو کر دی۔ یہ بہتان گھڑنے والا عبداللہ بن ابئی ہی تھا، یہی ظالم لوگوں کو جمع کرتا، چلاکی سے اپنے آپ کو بچا کے دوسروں کے منہ سے کہلواتا، اور عذاب عظیم اس لیے کہ دوسروں کے گناہوں کا بھی ملبہ اسی کے سر تھا، کیونکہ اس نے اس کی ابتدا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان کا گناہ بھی جو اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ وہ آیت العنکبوت، ولا یحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم۔ نیکسٹ کوسچن نور آیت 22 سے متعلق ہے، الا یأتلی اولو الفضل منکم، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ صحیح بخاری کے مطابق سیدہ عائشہ پر بہتان لگانے والوں میں مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، بعض نے انہیں خالہ زاد بھی کہا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی قربت اور قرابت کی وجہ سے ان کی سرپرستی کرتے تھے، وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ جب مستح نے یہ بات سیدہ عائشہ کے متعلق کہی، اگرچہ وہ خود منافقوں کی باتوں کا شکار ہو گیا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وظیفہ بند کر دیا، لیکن جب یہ آیت اتری اور اس میں یہ الفاظ آئے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ انہوں نے وہ وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا اور کہا کہ میں اس میں کبھی کمی نہیں کروں گا، یعنی ذاتی معاملات کی وجہ سے نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ تو ویسے اللہ کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا صلہ اللہ کی محبت کی صورت میں ملتا ہے اور مغفرت بھی۔ نیکسٹ کوسچن گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے متعلق ہے، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے مرتکب پر اللہ نے آگ کا فیصلہ یعنی جہنم کا فیصلہ کیا ہے، اور ہر وہ گناہ جس پر حد جاری ہوتی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس گناہ پر مخصوص سزا، لعنت یا وعید نہیں آئی، صرف عمانیت وارد ہوئی، وہ صغیرہ ہے۔ اور بعض مرتبہ گناہ صغیرہ پر اصرار یعنی عادت بنا لینا اور بے باکی سے کرتے رہنا، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، شرک، جادو، ناحق قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ کبائر ہیں۔ اور صغیرہ گناہ، لغو کا ارتکاب، سستی یا سستی کو جاری رکھنا، یہ سب ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، الخبیثات للخبیثین، اس کی شرح ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ مرد گندا ہے تو عورت بھی گندی ہوگی، اور عورت گندی ہے تو مرد بھی گندا ہوگا۔ خبیث، گندے مردوں کا نبھاؤ خبیث عورتوں سے، اور پاکیزہ مردوں کا نبھاؤ پاکیزہ عورتوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کپل نہیں بن سکتے، یہ اصل میں قلبی مزاج، میلان اور خوش دلی سے گزران کی بات ہے۔ حالات و واقعات کے تحت تو وہ اکٹھے رہے، یعنی خبیث طیب کے ساتھ اور طیب خبیث کے ساتھ، یہ تو انبیاء کا بھی آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، بیوی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اور اسی طرح فرعون کی بیوی، یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور انجام کے لحاظ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد خود تو بڑا پاکیزہ ہے مگر وہ خبیث عورت سے برسوں نبھاؤ کرتا چلا ہے خوش دلی سے۔ اس سے مراد اصل میں واقع عفق کے ساتھ یہ آیت سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کا بیان ہے کہ ان میں خباثت کا ادنا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ازل سے ابد تک پاکیزہ ہستیوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ محبت اور اطمینان سے برسوں نبھاؤ کرتے چلے آئے۔ اور بعض مفسرین نے الخبیثات، اس سے مراد گندے اقوال افعال، اور الطیبات سے مراد پاکیزہ اقوال اور افعال لیے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی اعمال کرتا ہے، ویسے ہی بولتا ہے۔ اب چونکہ سیدہ عائشہ پاک تھیں، ان کی سیرت، اقوال، افعال پاک تھے، منافق خود گندے، ان کے اقوال افعال کی یہی توقع تھی۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے، الا ما ظہر منہا، سورہ نور میں آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پردے کے، جسم کے جن حصوں سے متعلق ما ظہر منہا ہے، تو اصل میں ظہر منہا کیا ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک اجنبیوں کے سامنے ظاہری کپڑوں کے سوا کوئی زینت ظاہر نہ کریں، اور عبداللہ بن عباس کے نزدیک چہرہ اور ہاتھ اپنے محرموں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ گویا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اجنبیوں کے اعتبار سے کی، اور ابن عباس نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اپنے لوگوں کے اعتبار سے کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مطلب ہے کہ زینت ظاہرہ یعنی چہرہ، ہاتھ خاوند کے علاوہ اپنے محرموں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، جس میں سرما، مہندی، بالیاں، جیولری وغیرہ۔ البتہ زینت باطنہ جیسے پیٹ، سینہ، ران، مخفی حصے صرف خاوند کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ کوسچن، اللہ نور السماوات والارض، عبداللہ بن عباس سے آتا ہے، انہوں نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے، کہ اس کے نور کی روشنی دلوں کو ہدایت بخشتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، زیادہ قسموں سے متعلق ہے کہ کیا یہ سچا ہونے کی دلیل ہیں، تو اس میں ایک متنبی شاعر کا شعر ہے، وفی یمینی کفی ما انت واعد ما دل انک فی المیعاد متہم، اور تو جس بات کا وعدہ کر رہا ہے اس پر تیرے قسم کھانے میں دلیل ہے کہ تو اپنے وعدے میں قابل اعتبار نہیں۔ الحمدللہ۔